شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دوراں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا منصور الحق ناصر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں. حسن فانی کے ہر ایک بت سے بچا کر دامن, حسن فانی کے ہر ایک بت سے بچا کر دامن, رخ مرشد پہ نظر اپنی جمالی میں نے. حسن فانی کے ہر ایک بت سے بچا کر دامن, حسن فانی کے ہر ایک بت سے بچا کر دامن, رخ مرشد پہ نظر اپنی جمالی میں نے. سلطنت ہیچ ہوئی ماند پڑا حسن بتاں, سلطنت ہیچ ہوئی ماند پڑا حسن بتاں, ایک نظر اس رخ انور پہ ڈالی میں نے. سلطنت ہیچ ہوئی ماند پڑا حسن بتاں, ایک نظر اس رخ انور پہ جو ڈالی میں نے. نفس و شیطان کا طوفان تھا تعقب میں میرے, نفس و شیطان کا طوفان تھا تعقب میں میرے, کشتی شیخ سے کھٹ کشتی ملا لی میں نے. نفس و شیطان کا طوفان تھا تعقب میں میرے, کشتی شیخ سے کھٹ کشتی ملا لی میں نے. عظمت شیخ کے آگے جو مٹائی ہستی, عظمت شیخ کے آگے جو مٹائی ہستی, اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگا لی میں نے. عظمت شیخ کے آگے جو مٹائی ہستی, اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگا لی میں نے. ساری دنیا سے نظر اپنی ہٹا لی میں نے, ساری دنیا سے نظر اپنی ہٹا لی میں نے, ایک جگہ شیخ کے قدموں میں پالی میں نے. ساری دنیا سے نظر اپنی ہٹا لی میں نے, ایک جگہ شیخ کے قدموں میں جو پالی میں نے. اپنے سب زہد و تقدس کی لگا کر بازی, اپنے سب زہد تقدس کی لگا کر بازی, نگاہ شیخ کرم ایک چرا لی میں نے. اپنے سب زہد تقدس کی لگا کر بازی, نگاہ شیخ کرم ایک چرا لی میں نے. حضرت کا مقطع. پی کے اعمال کی مینا سے ہے مخمور جہاں, پی کے اعمال کی مینا سے ہے مخمور جہاں, شیخ کے عشق کی گولی کوئی کھا لی میں نے. پی کے اعمال کی مینا سے ہے مخمور جہاں, شیخ کے عشق کی گولی کوئی کھا لی میں نے. حسن فانی کے ہر ایک بت سے بچا کر دامن, رخ مرشد پہ نظر اپنی جمالی میں نے.
مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں نعت شریف کے جو مدینہ منورہ سے واپسی میں ہوئے, سب کہے ماشاء اللہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام کے مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام کے مدینہ, بھلا جان کیا جامو مینائے عالم, بھلا جان کیا جامو مینائے عالم, تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ, تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام کے مدینہ, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر اخترام مدینہ, ہو مد نظر اخترام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, نگاہوں میں سلطانیت ہے چغوگی, نگاہوں میں سلطانیت ہے چغوگی, جو پائے گا دل میں پیغام مدینہ, جو پائے گا دل میں پیغام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جگہ ہے نظام مدینہ, سکون جگہ ہے نظام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام کے مدینہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقتدا, ہو آزاد حق تر غم دو جگہ سے ہو آزاد حق تر غم دو جگہ سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام کے مدینہ
سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا اور تمام بزرگان دین کا یہی پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہی مقصد ہے کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما بردار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے اور اس کا واحد راستہ سنت نبوی کی پیروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور فرمایا کہ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ کامیابی اس کا مقدر ہے یقینی ہے کامیابی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کی پیروی کرے گا. گزشتہ روز جو بندے نے عرض کیا تھا کل من عصی اللہ فہو جاہل اس وقت ایک دم گھبراہٹ سی شروع ہو گئی کہ معلوم نہیں کہ صحیح بات کہی غلط. تو الحمدللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور کشکول معرفت میں بھی ہمارے راحل بھائی نے وہ نکال لیا حوالہ کشکول معرفت میں بھی ہے اور خزائن معرفت و محبت جو ابھی دوسری جلد ابھی تباہ ہوگی اس کے اندر بھی حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور مرقات شریف میں ہے یہ کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے, کل من عصی اللہ فہو جاہل, کہ جو بھی اللہ کا نافرمان ہے وہ جاہل ہے. خزائن معرفت و محبت سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. پانچ جمادی الثانی 1423 ہجری مطابق 14 اگست 2002 پی آر ایف ہسپتال کے افتتاح کے موقع پر نصیحت, یہ جو ہمارا ہسپتال ہے اسی سوسائٹی میں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. ارشاد فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں, ایک علم الابدان. اب حضرت کی حکمت دیکھیے, حکمت یہی ہے کہ جیسے سامعین ہو ویسا ہی خطاب ہو, جیسا موقع ہو ویسا ہی خطاب ہو. ابھی ہسپتال کا افتتاح ہے, وہ حضرت کا علم دیکھیے, خطاب دیکھیے. ارشاد فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں, ایک علم الابدان یعنی بدن کا علم, جسم کا علم, اور دوسرا علم الادیان یعنی دین کا علم. علم الابدان جس کی بنیاد پر یہ میڈیکل سینٹر قائم ہوا, یہاں بدن کی بھی حفاظت رہے گی اور دین کی بھی حفاظت رہے گی. علم الابدان علم الادیان کے تابع ہے, یعنی دین کے تابع ہے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ سب کی سب دین کے تابع ہے, سب کی سب. کیونکہ علم الابدان اگر علم دین کے تابع نہ ہو تو وہ آخرت میں وبال ہے. علم الابدان یعنی جو میڈیکل سائنس ہے, اگر علم دین کے تابع نہ ہو تو علم الابدان اگر علم دین کے تابع نہ ہو تو وہ آخرت میں وبال ہے. کیونکہ جس کام کا نتیجہ مرنے کے بعد اچھا نہ ہو وہ کام بالکل بیکار ہے. یہاں دنیا میں بہت واہ واہ ہوئی اور مرنے کے بعد پٹائی شروع ہو گئی تو ایسا کام کس کام کا ہے؟ علم وہ ہے جو دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے. ہر جگہ علم الادیان قائم ہو رہے ہیں, بہت کم ایسا ہے کہ علم الادیان اور علم الابدان کا جوڑ ہو. دیوبند میں اس کا اہتمام کیا گیا تھا کہ علم الادیان کے ساتھ ساتھ کچھ علم الابدان کا بھی انتظام تھا. ہر کام میں آخرت کو دیکھنا چاہیے, جو کام یا قدم اٹھائے سب سے پہلے آخرت کو دیکھے کہ ہماری آخرت اس سے بنے گی یا بگڑے گی. جس قسم کا بھی کام کرے, دنیا کا ہو دین کا ہو, ہر کام میں پہلے دیکھ لے کہ ہماری آخرت کا اس میں انجام کیا ہوگا. کہیں ہم کوئی دکھلاوے کے لیے نہ کر رہے ہوں, کوئی خلاف شریعت کام نہ کر رہے ہوں, بے پردگی نہ ہو رہی ہو, اور بہت ساری چیزیں. غرض جو بھی کام کیا جائے شریعت کے بالکل تابع ہونا چاہیے. ایسا کرنے والا عقل مند آدمی ہے. عقل کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے کہ انجام پر نظر رکھے, چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو, سب میں یہی دیکھنا ہے کہ اس کام کو کرنے سے ہمارا آخرت میں کیا بنے گا, اس کام کے بعد ہماری آخرت بنے گی یا بگڑے گی. اگر ہم اپنی نیت درست کر لیں تو دنیا بھی ہماری دین ہو جائے گی. اگر ہم نیت درست کر لیں کہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں گے, دوسروں کو دیندار بنائیں گے, اور اللہ سب کو دیندار بنائے, تب سمجھ لو کہ ایسا کام اچھا ہے. ایسا کام اچھا نہیں ہے کہ آپ یہاں دنیا میں تو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر آخرت میں آپ کو کچھ نہ ملا. ہر کام میں دیکھنا ہے کہ یہ مطلوبہ کام آخرت کے لیے بھی ٹھیک ہے یا نہیں, مگر دونوں میں نیت درست ہو. علم الادیان کے ساتھ اب یہاں علم الابدان کا بھی انتظام ہو رہا ہے. اگر یہاں دین سیکھیں تو اللہ کے لیے سیکھیں, اور علم الابدان میں بھی نیت درست ہو کہ بدن کی خدمت کریں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو. یہی بات ہے کہ خلاف شریعت کام نہ ہو اور بے پردگی نہ ہو, نگاہ کی حفاظت ہو. اگر اللہ ایسی خدمت سے ناراض ہوتا ہے تو ایسی خدمت سے باز آ جاؤ. ہر صورت سے ہمارا مقصود آخرت ہے, لہذا ہر طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہماری آخرت بھی صحیح ہے یا نہیں. لہذا یہ قاعدہ کلیہ ہے, جو قدم اٹھائیں اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں. جس کام سے اللہ ناراض ہو اس کام سے آپ بھی راضی نہ ہوں, جس کام سے اللہ راضی ہو اس سے آپ بھی راضی ہوں. لہذا اپنی آخرت کو مقدم رکھیے. جو کام بھی کیجئے یہ دیکھیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. اگر ناجائز ہے تو ہم ہرگز نہیں کریں گے, مر جانا پسند کر لیں گے لیکن ناجائز کام نہیں کریں گے. دیر سویر سب کو مرنا ہے، لاکھ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، ڈاکٹر خود کیوں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، دل کے ڈاکٹر بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال مسلمان کو ہر قدم پر یہی سوچنا چاہیے کہ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں کیا ہمارا مولا اس سے راضی ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھو کہ دنیا کا فائدہ ہے یا نہیں، سب سے پہلے نظر اس پر جائے کہ اللہ کو پسند بھی ہے یا نہیں۔ دنیا تو تعریف کرے گی، اس کو فائدہ پہنچے گا، لیکن وہ انسان بے وقوف ہے جو دنیا کی تعریف کو اہمیت دے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کو معمولی سمجھے۔ بس یہ ہسپتال اس بنیاد پر قائم ہو رہا ہے کہ سب کام شریعت کے مطابق ہوں، عورتوں کو عورتیں دیکھیں گی، مردوں کو مرد دیکھیں گے، اس لیے ہم کو خوشی بھی ہے۔ اب اس کے بعد دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس نیت سے بنایا ہے اس نیت کے مطابق کام لیں۔ اے اللہ، اس ادارے میں علم الادیان تو تھا ہی، اب علم الابدان بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اور اپنی مرضی کے مطابق سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہ اٹھنے دیجئے، ہر قدم آپ کی مرضی کے مطابق اٹھے۔ ہم کو زندگی بھی عزیز ہے اور آپ کی مرضی کے خلاف زندگی موت ہے۔ جس بات سے آپ ناخوش ہوں اس کے بدلے ہم کو موت عزیز ہے، ایک روز مرنا تو ہے ہی، ایسی زندگی لعنتی زندگی ہے جو اللہ کو ناراض کرے۔ اتنا ہی کماؤ جس میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں، اور اتنا ہی رفاہی کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں۔ اگر علماء کرام بتاتے ہیں کہ فلاں کام میں فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کام سے اللہ ناراض ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ موت کو قبول کر لو۔ موت سے کیوں گھبراتے ہو، ایک دن تو جانا ہی ہے، لاکھ انتظام کر لو، لیکن جو دنیا میں آیا کیا وہ جانے سے بچ گیا؟ دیر سویر سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرما لے، اپنی رحمت سے کچھ کوتاہیاں ہوں تو اس کو معاف فرما دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعائے صلاۃ الحاجت کی عجیب عاشقانہ تشریح۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نظروں کو مجاری قضا کی طرف متوجہ کیا ہے، یعنی جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں عطاؤں کے، سزاؤں کے، وہاں نظر رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نظروں کو مجاری قضا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات جہاں سے جاری ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جاری ہوتے ہیں احکامات، یعنی جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں عطاؤں کے اور سزاؤں کے، وہاں نظر رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ لہذا حکیم الامت تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں، من ينظر الى مجاری القضاء لا يفنی ایامہ فی مخاصمۃ الناس، یعنی جس کی نظر مجاری قضاء پر ہوتی ہے وہ لوگوں کے لڑائی جھگڑے میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا۔ مجاری قضاء کے معنی ہیں جہاں سے فرمان جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فوراً معاف کر دیا کیونکہ ان کی نظر مجاری قضا پر تھی۔ لہذا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر کوئی الزام نہیں، حالانکہ دل میں سمجھ رہے تھے کہ وہیں سے سب کچھ ہوا ہے جو ہونا تھا۔ خواجہ صاحب کا شعر یاد آیا، نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے، مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں۔ نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے، مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں۔ مطلب کیا کہ اب جو مصائب آ رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، سارے کے سارے جو ہے وہ آتی وہیں سے ہیں، جس کو فرماتے تھے خواجہ صاحب کے، بلائیں تیر اور فلک کما ہے، بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہن شاہ ہے، اللہ تعالی کی طرف سے سارے حالات پیش آتے ہیں۔ بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہن شاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اس کے سوا کوئی، بس سوائے اس کے مفر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بچ کے ہم کہاں جائیں گے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیاسی پناہ کا مجرم اس کسی ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک جا کے سیاسی پناہ لے سکتا ہے، جرم ایک ملک میں کیا، دوسرے ملک میں جا کر اس کو پناہ مل گئی، ٹھیک ہے، بچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا مجرم جو ہے اس کو ساری کائنات میں کہیں پناہ نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں. اور جو شخص مجاری قضاء پر نظر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ انسانوں سے لڑتا ہے کہ اس نے ہمیں یوں کہہ دیا, اس نے ہمیں یوں کیوں کہا. ارے انسانوں سے کیا لڑتے ہو, مجاری قضاء پر نظر رکھو, جہاں سے قضاء جاری ہوئی اس سے رجوع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم یا پریشانی آتی تو آپ صلاۃ حاجت پڑھتے, لہذا جب کوئی غم یا پریشانی آئے تو پہلے دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں, پھر حمد و ثنا کریں, جیسے سورہ فاتحہ یا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, پھر درود شریف پڑھیں, پھر یہ دعا پڑھیں. یہ صلاۃ الحاجت کی دعا ہے اور ہمارے حضرت کی تالیف کردہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. یہ کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, یہ جس کے پاس نہ ہو لے لے. اس میں بھی ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہمن الا فرجتہ ولا حاجة ہی لک رضا الا قضیتہ یا ارحم الراحمین. ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم و کریم ہے. حلیم ہے وہ ذات جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے, حلیم وہ ذات ہے جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے, اور کریم وہ ذات ہے جو بدون استحقاق اور قابلیت عطا کر دے. کوئی صلاحیت نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ, کوئی قابلیت نہیں دیکھتے, اور بندے کے گمان سے بڑھ کر عطا فرما دیتے ہیں. پاک ہے, اب یہ ترجمہ چل رہا ہے, پاک ہے اللہ جو عرش اعظم کا رب ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اے اللہ, میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا اور ہر برائی سے سلامتی کا. ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجئے, اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجئے, اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پوری کر دیجئے اے ارحم الراحمین. ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے. اس کی حضرت نے حکمت یہ بتلائی تھی کہ درود شریف وہ عبادت ہے جو قطعی قبول ہے, اللہ تعالیٰ درود شریف کو رد نہیں فرماتے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی کریم ذات ہے اور اس کریم ذات سے یہ بعید ہے کہ اول قبول کر لے, اول درود شریف پڑھ لیا قبول ہو گیا, اور آخر درود شریف پڑھ لیا قبول ہو گیا انشاء اللہ تعالیٰ. تو درمیان والی چیز کو ایسی کریم ذات رد کر دے, یہ اللہ کے کرم سے بعید ہے. تو جو دعا اول و آخر درود شریف کے ساتھ مانگی جائے گی انشاء اللہ وہ بھی قبول ہو جائے گی. اس دعا کا شروع کا جملہ دیکھیں, لا الہ الا اللہ, غیر اللہ سے نفی سکھا دی کہ پہلے غیر اللہ سے دل کو کاٹو, پھر ہر طرف الا اللہ ہی پاؤ گے. لا الہ کرو, حضرت کا شعر بھی ہے, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. جب تک غیر حق نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں پا سکتے, اور جب غیر حق نکل جائے گا تو اللہ ہی اللہ ہوگا, پھر یہ استحضار کی بھی ضرورت نہیں جس کے اندر غیر اللہ نہ ہو. جیسے نماز میں سکھلایا کہ اگر نماز میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ خالی و ذہن ہو کے نیت باندھ لی تو کچھ بھی نہ تھا ذہن میں, دل میں کچھ نہیں تھا, تو اس کا مطلب یہی ہے قطعی کہ دل میں اللہ ہی ہے, اللہ ہی کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. بعض لوگ اس میں پریشانی اور فکر کا شکار ہو جاتے ہیں, بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اتنی دیر تک وہ تکبیر تحریمہ میں کھڑے ہو کے سوچتے رہتے ہیں, پھر دل کو حضوری کرتے, اتنی دیر میں تکبیر اولا بھی نکل گئی اور امام نے سورہ فاتحہ تک پڑھ دی. بعض جن کا بڑھ جاتا ہے مرض ان کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک استحضار نہیں ہوا کہ ہم کہاں ہیں. تو ایسا نہیں ہے, بس جب نماز میں آ گئے, ارادہ کر کے آئے ہیں نماز میں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, عصر کی نماز پڑھنی ہے, مغرب پڑھنی ہے, یہ ارادہ کافی ہے، یہ اللہ ہی ہے دل کے اندر، اللہ ہی کے لیے ہے یہ عبادت. تو فرمایا کہ پہلے غیر اللہ سے دل کو کاٹو، پھر ہر طرف اللہ ہی اللہ پاؤ گے. پھر حلیم سکھلایا کہ حلیم وہ ذات ہے، الذی لا یعجل بالعقوبہ، جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے. یعنی کس سے مانگ رہے ہو جو ہم سے بدلہ نہیں لیتا. پھر کریم سکھلایا کہ کریم، الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، حلیم اور کریم سکھلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگاروں کی مایوسی کو دور کر دیا کہ کیوں مایوس ہوتے ہو، تمہارا پالا ایسے کریم مالک سے ہے جو تم سے بدلہ نہیں لیتا. یعنی گناہ کرتے ہو، اگر نگاہ خراب کرو تو اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے اسی وقت اندھا کر دیں، اللہ کو قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لیتے، فوراً بدلہ نہیں لیتے. ایسے مالک سے ہے جو تم سے بدلہ نہیں لیتا اور جو نااہلوں پر ان کی نااہلی کے باوجود عطاؤں کی بارش کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کی نظر کو مجاری قضا تک لے گئے. کیا لفٹ تھی، کیا راکٹ تھا کہ زمین سے اٹھایا اور عرش اعظم تک پہنچایا. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں سبحان اللہ رب العرش العظیم، اپنی امت کو تعلیم دے کر زمین والوں کو عرش اعظم تک پہنچا دیا کہ تم مجاری قضا پر نظر رکھو، جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں وہیں سے تمہارا کام بنے گا. آگے فرمایا والحمدللہ رب العالمین، اور تعریف کرو تم اللہ کی، کیونکہ مضمون درخواست عرض کرنے سے پہلے بادشاہوں کو کچھ القاب سے خطاب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے القاب خود ان کے سکھائے ہوئے ہیں. والحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام عالم کا. آگے ہے اسألوک موجبات رحمتک، اب سوال شروع ہو گیا. ہم آپ سے رحمت کے موجبات کو مانگتے ہیں، یعنی جن اعمال سے آپ کی رحمت ملتی ہے ان کو مانگتے ہیں. بے اعمال کے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، کام تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے بنتا ہے، لیکن ان اعمال کو اختیار کرنا، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ان اعمال کو ہم اختیار کریں جن اعمال کی برکت سے اللہ کی رحمت اور فضل متوجہ ہوگا. ہمارا کام ہے اعمال کرنا. تو فرمایا کہ یعنی جن اعمال سے آپ کی رحمت ملتی ہے ان کو مانگتے ہیں، یعنی جن اعمال سے عطا ملتی ہے ان کو مانگو، اور جن اعمال سے سزا ملتی ہے ان سے پناہ مانگو. وعزائم مغفرتک، اور اپنی بخشش کے عزائم ہمیں عطا کیجئے، یعنی ہمارے عزائم ایسے ہوں جو ہمیں آپ کی مغفرت دلوائیں، نہ کہ آپ کے غضب کا موجب ہوں. اس کے بعد ہے والغنیمت من کل بر، اور ہر نیکی کا غنیمت عطا فرمائیے. محدث عظیم اللہ علی قاری فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کب ملتا ہے؟ جب جہاد میں فتح ہوتی ہے. یعنی نفس کے جہاد میں ہمیں ایسی فتح دیجئے کہ ہر وقت ہم اپنے نفس پر غالب رہیں اور مال غنیمت کی نیکیاں ہمیں ملتی رہیں. سبحان اللہ. واہ، کیسی عاشقانہ تشریح ہے. یعنی ہم تہجد، اشراق، اوابین، تلاوت اور ذکر میں غرق رہیں، نفس ہم کو سستی میں مبتلا نہ کرنے پائے، تاکہ ہم فاتحانہ مال غنیمت لوٹتے رہیں. مال غنیمت کا لفظ لانے کی وجہ ملا علی قاری نے بتائی کہ مال غنیمت جہاد میں فتح ہو جانے پر ملتا ہے. یہاں غنیمت کے لفظ سے نفس پر فتح حاصل ہونے کی بشارت ہے کہ تم اللہ سے مانگو کہ نفس پر مجھے فتح دے دیجئے. ایسا نہ ہو کہ میرا نفس آپ کی نافرمانی میں مبتلا کر کے مجھے آپ کی رحمتوں سے محروم کر دے. وَالسَّلَامَةَ مِن كُلِّ اثم، اور مجھے تمام گناہوں سے سلامتی عطا فرمائیے، کیونکہ جب گناہوں سے محفوظ رہوں گا تو نیکیوں کا مال غنیمت باقی رہے گا اور آپ کی رحمتوں سے محروم نہ ہوں گا. کیونکہ گناہ جو ہے وہ نیکی کو کھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ الا یا ارحم الراحمین، آخر میں ہے کہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے تمام غموں کو دور کر دیجئے، اور ہماری ہر وہ حاجت جس سے آپ راضی ہوں پوری کر دیجئے. اور یا ارحم الراحمین آخر میں لگوایا، اور یہ کیوں لگوایا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے پتہ چل گیا کہ جب بندہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو ایک فرشتے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے سے کہو کہ ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وحی کے پیش نظر صلاۃ حاجت کی دعا کے آخر میں یا ارحم الراحمین لگوا دیا، تاکہ ارحم الراحمین کی رحمت میرے امتی کی طرف متوجہ ہو۔ اس نبی رحمت اور اس نبی احسان و کرم پر، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلوات و سلام نازل ہوں، آپ کی شان رسالت کے مطابق اور حق تعالی کی شان رحمت کے شایان شان غیر محدود رحمتیں نازل ہوں۔ لہذا یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی حاجت پیش ہو، کوئی اضطراری کیفیت ہو، تو تین مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھو، کسی مخلوق سے کوئی کام اٹکے تو یہی دعا کرو جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے اسی انداز سے مانگا، خود نبی نے مانگا اور امت کو سکھایا کہ ان الفاظ سے مانگو۔ اب آپ سوچئے کہ ان الفاظ میں کیا معجزہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی میں کوئی حاجت نہیں رکے گی، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو نہ ٹلے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو نہ چھوٹے۔ رو کر تو دیکھو، اللہ تعالی کی دستگیری ہوگی، غیب سے مدد آئے گی، اور جتنی ذلتیں اور خواریاں ہیں اللہ اپنی شان کرم کے شایان شان ان کی تلافی کرتا ہے۔ جیسے بیٹا اگر باپ کو راضی کر لے اور بیٹے سے کچھ خطائیں ہو گئی ہوں جس سے اس کی ذلت کا چرچا بھی ہو رہا ہو، تو باپ کوشش کرتا ہے کہ میرے بیٹے کی ذلت نہایت اعلی شان سے عزت میں تبدیل کر دی جائے، تو اپنے ربا کو جو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی خطاؤں کی ذلتوں کی اپنے شان کرم کے شایان شان تلافی فرما دیتے ہیں۔ چاہیں تو اس سے کوئی کرامت صادر کرا دیں گے یا کوئی عظیم الشان کام لے لیں گے جس سے امت قیامت تک اس کا چرچا ذکر خیر سے کرے گی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی عظیم خطا ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالی نے اسی وحشی کے ہاتھ سے مسلمہ کذاب کو قتل کروایا۔ اور ملا علی قاری نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسلمہ کو قتل کیا تو فرمایا کہ قتلت نفسی فی جاہلیتی خیر الناس وقتلت فی اسلامی شر الناس، کہ میں نے اپنے جہالت کے زمانے میں یعنی کفر کی حالت میں بہترین انسان کو قتل کیا، وقتلت فی اسلامی شر الناس، اور میں نے حالت اسلام میں اس کو قتل کیا جو انسانوں میں سب سے بڑا شر تھا، مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں تلک بتلک تلک بتلک، اس شر کی تلافی اللہ تعالی نے یہ عظیم الشان خیر کا کام لے لیا، اس شر کی تلافی میں اللہ تعالی نے یہ عظیم الشان خیر کا کام لے لیا۔ اللہ تعالی سے بڑھ کر ہماری آبرو کو کون سنوارے گا، چلی شوخی نہ کچھ بادے صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی۔ شیطان تو ہم سے خطائیں کرا کے ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر ہم ندامت کے ساتھ توبہ کریں تو ہماری زلفوں کو بکھیرنے کے لیے شیطان نے جو ہوائیں چلائی تھیں، حق تعالیٰ ہماری ذلتوں کے بکھرے ہوئے بالوں کو پھر سے سنوار دیتے ہیں۔ کیا پیاری تشریح ہے شعر کی، کبھی سنی نہیں۔ چلی شوخی نہ کچھ بادے صبا کی، میں کہتا ہوں چلی شوخی نہ کچھ اس بے حیا کی، شیطان کی بے حیا کی شوخی نہ چلی۔ حضرت نے ترمیم فرمائی اس کی، حضرت فرماتے ہیں میں کہتا ہوں چلی شوخی نہ کچھ اس بے حیا کی، یعنی شیطان نے تو کوشش کی تھی کہ اس کو ذلیل کر دو، مگر بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی۔ بس یہ عرض کرتا ہوں کہ تین مرتبہ دو دو رکعت پڑھ کر یہ دعا کرو، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے ما من عبد مؤمن لا یخرج من عینیہ دموع الی آخر، یعنی جس بندہ مومن کی آنکھوں سے بوجہ خشیت الہی جو آنسو نکلتے ہیں، اگر وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ کرم کا کیا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ کے، سبحان اللہ۔ تو محدث عظیم ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کم سے کم تین آنسو تو گراؤ، کیونکہ حدیث میں جمع کا لفظ دموع آیا ہے اور عربی کا جمع کم از کم تین ہوتا ہے، اس لیے کم از کم آنسو کے تین قطرے تو گراؤ۔ حدیث میں ہے کہ خواہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر چھوٹے ہی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور کبھی زمین پر آنسو گراؤ، سجدے میں رو لو. ایک روایت میں یہ بھی ہے، غرض کوئی بہانہ رحمت نہ چھوڑو. آنسو پر تین روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آئے تو دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. نمبر دو، جہاں جہاں آنسو لگتے ہیں وہاں آگ حرام ہو جاتی ہے، تو آنسوؤں کو مل بھی لینا چاہیے، چہرے پر پھیلا لو، داڑھی میں خوب لگا لو تاکہ زیادہ سے زیادہ حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. اور پھر جب وہ جز کو جنت کے لیے اٹھائیں گے تو کل بھی لے لیں گے. یعنی جب آنکھوں سے آنسو بہ گئے تو جس جس جگہ پہ لگ گئے تو محدود جگہ پہ ہی لگیں گے، تھوڑے سے آنسو ہوگا وہ اسی جگہ پہ لگے گا، لیکن یہ ایک بدن کا جسم کا جز ہے، لیکن جب وہ جز کو اٹھائیں گے تو کل کو بھی لے جائیں گے جنت. ان کے کرم سے بعید ہے کہ ایک جز کو جنت میں ڈالیں باقی کو جہنم میں ڈالیں. فرمایا کہ پھر جب وہ جز کو جنت کے لیے اٹھائیں گے تو کل بھی لے لیں گے، کیونکہ کریم کی شان کے خلاف ہے کہ ہمارے جز کو جنت میں داخل کر دے باقی کو جہنم میں پھینک دے. نمبر تین یہ کہ ایک روایت میں ہے کہ کچھ آنسو زمین پر گر جائیں، لہذا کبھی کبھی بغیر مصلے کے زمین پر نماز پڑھ کے آنسو گرا لو. اور زمین کے حکم میں موزیق کا فرش بھی داخل ہے، کیونکہ جس پر تیمم جائز ہو وہ سب زمین کی جنس ہیں، اور سیمنٹ کے پکے فرش پر اور موزیق کے فرش پر تیمم جائز ہے. لہذا قالینوں سے ہٹ کر کہیں ایسی جگہ رو لو، اور اگر اتنا آنسو نہ نکلے تو سجدے میں رو لو تاکہ ایک قطرہ بھی گر جائے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. ابکو فعلم تبکو فتباکو. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حدیث بارہا ارشاد فرمایا کرتے تھے حدیث پاک، کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو، انشاءاللہ پھر بھی کام بن جائے گا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کو، کیونکہ آنسو اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری ہوتے ہیں، رونا اختیار میں نہیں ہوتا، سونا نہ سونا اختیار میں ہوتا ہے. دیکھو، سونا نہ سونا اختیار میں ہوتا ہے، رونا اختیار میں نہیں ہوتا بندے کا. تو جب بندہ رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. آنسو جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے، اپنے اختیار سے آنسو نہیں لا سکتا بندہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اللہ کے فضل پر ہوتا ہے. لیکن بندہ جب کوشش کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آنسو بھی عطا فرما دیتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اگر کسی کو یہ غم ہو کہ مجھے رونا نہیں آتا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دل کا رونا ہے جو آنکھوں کے رونے سے زیادہ افضل ہے. کسی کے اندر تڑپ ہو اور افسوس ہو، حسرت ہو کہ دوسرے لوگ روتے ہیں لیکن مجھے رونا نہیں آتا، اس کے اندر یہ تڑپ ہے، غمگین ہے وہ کہ مجھ کو رونا نہیں آتا، تو فرمایا کہ یہ دل کا رونا ہے، اور دل کا رونا آنکھ کے رونے سے زیادہ افضل ہے. حضرت امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. آپ کی والدہ صاحبہ کثرت سے دعا کرتی تھیں. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا، قد رد اللہ بصر ولد کی بکثرت دعائی کی، تیرے بچے کی بینائی کو اللہ نے واپس کر دیا تیری دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے. دیکھو دعا کیسی بڑی چیز ہے، کیسی بڑی عبادت ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، کیونکہ دعا کے اندر بندے کو جتنا قرب عظیم ملتا ہے اور کسی عبادت میں نہیں ملتا. دعا وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتی ہے براہ راست. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے، کہ فرماتے تھے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو جب یہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے جو دونوں ہاتھ ہوتے ہیں یہ اللہ کے دربار میں براہ راست پھیلے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، اور ان دونوں ہاتھوں کے نیچے اس کی پوری کائنات اس کے نیچے ہوتی ہے، اور یہ ہاتھ جو ہے اللہ کے سامنے پھیلے ہوتے ہیں، کوئی اور رکاوٹ، کوئی اور حجاب نہیں ہوتا. اب آج ہمارا حال یہ ہے کہ فرض کے بعد دعا کی قبولیت، اور جمعے کے دن مغرب سے قبل، اور کتنے حدیث پاک میں ہیں مواقع دعا کے قبول ہونے کے، وہ تو کجا، ہم کوئی دعا کرتے ہی بس نماز پڑھتے فوراً بھاگتے ہیں، اور دعا میں جی نہیں لگتا. اگر جی نہیں لگتا تو بتکلف جی لگاؤ، انشاءاللہ جی لگنا بھی شروع ہو جائے گا. جو شخص کثرت سے دعا کر کے پھر مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ ارے اتنے دن مانگتے ہوئے ہو گئے، ابھی تک میری دعا کو قبول نہیں کیا. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ گویا اس شخص نے اعتراض کیا کہ ہمارا کام اتنے دن میں بن جانا چاہیے تھا، آپ نے اتنے دن میں نہیں بنایا. یہ اللہ پر اعتراض ہے. ایسا شخص نادان ہے، عارف نہیں ہے، اسے پتا ہی نہیں کہ یہ مانگنا کیا کم نعمت ہے. امید بر آنا، امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے. سبحان اللہ. امید یہ اللہ والوں کا عاشقانہ مزاج ہوتا ہے. دعا سے دیکھو یہ ان کو قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان کی امید اگر نہ برائے، یعنی جس کام سے دعا کر رہے ہیں وہ کام نہیں ہو رہا، تو یہ بار بار اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا رہے ہیں، بار بار رو رہے ہیں، آزاری کر رہے ہیں، گریہ آزاری کر رہے ہیں، تو یہ گویا ایک بہانہ ان کو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ امید نہ بر آنا، امید برانا ہے. میری تو امید برائی، مجھے پھر دوبارہ حضوری کا شرف حاصل ہو گیا، مجھے پھر دوبارہ اللہ کا قرب حاصل ہو گیا. تو ان کو اس میں مزہ آتا ہے کہ جو اگر امید ان کی، دعا تو کرتے ہیں، دعا کرنا سنت ہے، لیکن اگر وہ حال پورا نہ ہو رہا ہو تو اور عاشقانہ دعا کرتے ہیں، اور تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں کہ وہ ان کو یہ اس میں مزہ آتا ہے. امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. بار بار توفیق ہو رہی ہے دعا کی، تو یہ کیا خوب بہانہ ہے کہ میری مرادی پوری نہیں ہو رہی. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شعر دیا سنا تھا، از دعا نبوت مراد عاشقاں، از دعا نبوت مراد عاشقاں، جو سخن گفتن بآں شیریں دہاں. کہ عاشقاں اللہ تعالیٰ کے جو عاشق ہوتے ہیں ان کی جو مراد ہوتی ہے، از دعا نبوت مراد عاشقاں، ان کی مراد اصلی کیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ جو سخن گفتن بآں شیریں دہاں، اس شیریں دہاں سے شرف ہم کلامی حاصل ہو رہا ہے. ان کو مراد کا اتنا شوق نہیں ہوتا، وہ اس تڑپ میں جو ہے مانگتے تو ہیں، اللہ سے عافیت ہی مانگتے ہیں، نعمتیں مانگتے ہیں، لیکن اصل اس کے پیچھے کیا چھپا ہوتا ہے مانگنے کے اندر، کہ ان کو اس میں مزہ آتا ہے، اس شیریں دہاں سے وہ گفتگو میں مصروف رہتے ہیں. جو سخن گفتن بآں شیری دہاں، حضرت کے لب مبارک سے اتنا پیارا لگتا تھا حضرت جب یہ شعر فرماتے تھے، شیریں دہاں، ایسے مزے سے حضرت کے معلوم ہوتا تھا کہ پورا جسم بال بال جو ہے وہ شہد بن گیا. اگر دعا میں ہماری امید پوری نہیں ہو رہی ہو، وقت ہو گیا، دیکھوں کتنا مضمون باقی ہے، ابھی طویل ہے، تھوڑا سا یہاں ختم کرتا ہوں. اگر دعا میں ہماری امید پوری نہیں ہو رہی یا دیر سے پوری ہو رہی ہے، تو تم کو تو دعا کی توفیق سے اللہ تعالی سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. روزانہ کہہ رہے ہو اے اللہ، یا اللہ، یہ کیا معمولی نعمت ہے. امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. دیکھیے اپنے موقع پر اشعار کی فٹنگ، یہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، اس لیے دعا کرتے رہیں. بندے کی کوئی حاجت، کوئی پریشانی ایسی نہیں جس کو اللہ تعالی دفع کرنے پر قادر نہ ہو. دیر ہو تو گھبراؤ مت، لگے رہو، اور اس صبر پر اجر الگ ملے گا. بچے کو تکلیف ہے تو اس کو بھی اجر ملے گا، باپ کو غم ہو رہا ہے اس کو بھی اجر ملے گا. اللہ تعالی سے مانگتے رہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ اچانک کام بن جائے گا. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹروں نے مجھے مایوس کر دیا ہے کہ تمہاری یہ بیماری اچھی نہیں ہوگی. میں نے کہا ڈاکٹروں نے مایوس کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو مایوس نہیں کیا. کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا روزانہ 3 مرتبہ نماز حاجت پڑھ کر یہی دعا پڑھو، 3 مرتبہ روزانہ پڑھو. چند مہینے پڑھا، اس کے بعد ایک دن آئے اور کہنے لگے کہ بغیر دوا کے میرا مرض اچھا ہو گیا. اس مرض کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، ہماری ہر حاجت کا یہی علاج ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیجیے.